بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان کی تاریخ, پاکستان کے سیاسی حالات, بنیادی اقدار, ویلیوز کے اوپر غامدی صاحب سے ہم استفادے کے سفر کا آغاز کیا تھا. جاننے کی کوشش کی تھی کہ آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, لوگوں کا حق خودرادی ہو, یا پھر جمہوریت کی بنیادی روایات ہوں, ان کے اوپر ہم کیسے عمل درآمد کر سکتے ہیں. مختلف نظریات جو اس موضوع سے متعلق پیش کیے جاتے ہیں, ان نظریات کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ڈسکس کر رہے تھے. شخصیات اور افراد سے اوپر اٹھ کے اقدار اور ویلیوز پر تبصرہ طلب کرتے. غامدی صاحب آگے بڑھاتا ہوں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجیے گا, آپ کی زبانی ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ انقلاب کا جو لفظ ہے اس کو آپ مہلک سمجھتے ہیں. انقلابی تبدیلی جو ہے وہ مزید خطرناک کرتی ہے سوسائٹی کو, اس کی شرازہ بندی کرتی ہے اور کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر اٹھا کے جینے کا جو ایک محرک ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ آپ انقلابی جذبات کو ابھاریں. خود ہمارا ملک کہا جاتا ہے کہ جی اسی انقلابی نعرے کی وجہ سے وجود پذیر ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ غامدی صاحب جیسے شخصیت جو عام طور پہ اسٹیٹس کو جو مذہبی اشرافیہ ہے ان کے نقطہ نظر کو تو وہ مانتے نہیں ہیں, وہاں پر بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن جب سیاست کی بات آتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں تدریج سے, حکمت عملی سے چیزوں کو دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے, وہاں پہ انقلاب کی نفی کر دیتے ہیں. دنیا کے اندر بھی انقلابات آئے ہیں, لوگوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے.
میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. مذہب ہو, علم ہو, وہاں حق و باطل کی بنیاد پر گفتگو ہوتی ہے. مجھ سے اگر آپ کسی سیاسی معاملے میں, کسی مذہبی معاملے میں یا کسی خالص علمی معاملے میں یہ پوچھیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے, کس کے بارے میں ہے. تو بات کی حقیقت واضح کی جاتی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کی وضاحت میں میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ اگر کہیں کفر ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ یہ کفر ہے, شرک ہوگا تو سمجھائیں گے کہ یہ شرک ہے, لیکن افراد کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے. یہ بتانا کہ یہ شرک ہے, یہ بتانا یہ کفر ہے, یہ بتانا یہ غلطی ہے, یہ بتانا یہ حق ہے, یہ بتانا یہ باطل ہے, یہاں کسی بات پر تبصرہ کیا جا رہا ہے, کسی علم کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے. جس وقت یہ معاملہ فرد سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں کیوں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اب زبان نہیں کھولی جا سکتی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے ہم فرد کے ظاہر و باطن کا احاطہ کر سکیں. یہ ذرائع صرف اللہ پروردگار عالم کے پاس ہے. اس لیے یہاں یہ مان لیا جاتا ہے کہ فرد اپنے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے ہم اپنی رائے اسی پر منحصر کریں گے, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اسی طرح کا معاملہ معاشرے کا ہے. یعنی معاشرے کے بارے میں اگر آپ اصول میں کوئی بات جاننا چاہیں تو یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کہ اب اس کو سوسائٹی کے اندر کرنا ہے یا سوسائٹی سے متعلق کر کے دکھانا ہے, یہ چیز تو محض کسی نظریے یا کسی فکر یا کسی علمی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنا نہیں ہے. اس کا تعلق تو عملی زندگی کی حقیقتوں سے ہے. جب آپ عملی زندگی کی حقیقتوں سے متعلق ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز کا لوگوں سے متعلق کرنا باعث فساد ہوگا یا باعث خیر ہو. یعنی وہاں نتائج کو سامنے رکھا جاتا ہے ہر حال میں. عملی زندگی کو اگر آپ نتائج سے غیر متعلق کریں گے تو آپ اتنی ہی بڑی حماقت کریں گے جو اگر آپ علمی معاملات کو نتائج سے متعلق کر دیں.
بہت اہم نقطہ.
یعنی وہاں نتیجے کی کوئی حیثیت ہی نہیں, جو نتیجہ چاہے نکلے. ہو سکتا ہے کوئی مار دے آپ کو, کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو, ساری دنیا آپ سے اختلاف کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہاں حق اور باطل میں امتیاز کر کے دکھانا ہے. یہ پیغمبر کا بھی کام ہے اور یہ پیغمبر کے راستے پر چلنے والوں کا بھی کام ہے. جس وقت آپ انہی چیزوں کو عملی زندگی سے متعلق کریں گے تو یہاں لازماً نتائج دیکھے جائیں گے, نتیجے کے لحاظ سے کیا ہوگا. اسی اصول کو سامنے رکھ کر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ کا ایک نظم قائم ہو گیا اور پھر اس میں اضمحلال پیدا ہوا تو اس کو روکنے کے لیے جن لوگوں نے تلوار اٹھائی ان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آیا؟ یعنی وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر جب میدان میں نکلے تو اس سے صالحین کی پے در پے اموات ہوئیں، سوسائٹی ان سے خالی ہونا شروع ہو گئی، استبدادی حکومت بجائے اس کے کہ نرمی کی طرف جائے زیادہ سختی کی طرف چلی گئی، اور ایک دو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کی کاوشیں پہلی صدی کی ابتدا میں ہوئیں، سب کی سب ناکام ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں کے علم نے اس وقت بالاجماع یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے کام نہیں کیے جائیں گے، اس سے صرف فساد پیدا ہوا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے حاصل نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے دنیا میں جو بڑے انقلاب آئے ہیں ان سے بھی استبداد نے جنم لیا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر کچھ دور رس تبدیلیوں میں تو ہر حادثہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، وہ زلزلے بھی آتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات زمین زیادہ زرخیز ہو جاتی، لیکن زلزلہ بہرحال اپنی قیمت وصول کرتا ہے، وہ آئے گا تو نہ بچے دیکھے گا نہ بڑے دیکھے گا، اس کے نتائج ہیں۔ تو کیا کبھی آپ یہ بات کرتے ہیں کہ زمین چونکہ زرخیز ہو جاتی ہے تو اس لیے ایک زلزلہ نہ برپا کر کے دیکھا جائے؟ ایسا نہیں کرتے نا۔ انقلابات بھی اصل میں سوسائٹی کا نظم جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس میں زلزلہ برپا کرتے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ قائم کر رکھی ہوئی ہے اور یہ قائم ہے تو اطمینان سے ہم چل رہے ہیں، اس پر گھر بنا رہے ہیں، کوئی ٹوٹتا ہے تو دوبارہ استوار کرتے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہر تیسرے دن ایک خاص درجے سے بڑا زلزلہ ہی آ رہا ہو، کیا کریں گے آپ؟ اس پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اس پہ رہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی دنیا تعمیر کی جا سکتی ہے؟ کسی تمدن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی ادارے بنائے جا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کو سمیٹ لینا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہی۔ تو یہی معاملہ انسان کے سماجی، سیاسی، تمدنی، ثقافتی اور تہذیبی احوال کا ہے۔ ان کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے تو وہ چلتے رہتے ہیں، اگر ان میں آپ انقلاب برپا کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ زلزلہ برپا کر دیں۔ تو یہ زلزلے برپا ہوتے رہتے ہیں، جس طریقے سے زمین میں تہیں نیچے سے جب حرکت کرتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، اسی طرح سماجی، سیاسی، معاشرتی معاملات میں بھی جب بگاڑ بہت بڑھ جاتا ہے تو زلزلے بھی آتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے سامنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں، جیسے فرانس کا انقلاب ہے، جیسے ایران کا انقلاب ہے، جیسے روس کا انقلاب آیا یا چین میں آیا، تو انہوں نے دنیا کو کیا دیا سوائے تخریب کے؟ کوئی چیز حاصل نہیں۔ ہزاروں لوگ اس کی نظر ہوئے، اس سے استبداد پیدا ہوا۔ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نظم کو آپ الٹ دیں اور اس سے جمہوریت، اعلیٰ اقدار کی پاسداری، بنیادی حقوق کی حفاظت کے احساسات پیدا ہو جائیں، بلکہ جو لوگ یہ الٹنے کا عمل کریں گے وہ ایک استبداد کا خاتمہ کریں گے اور ایک نئے رنگ روپ کے ساتھ نیا استبداد پیدا کر دیں گے۔ اس لیے اس سے کبھی بھی کوئی تعمیری کام کا نقشہ نہیں بنایا جاتا۔ اس میں یہ استدلال درست نہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی خیر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں ہر چیز سے ہوتا ہے۔ دنیا جس نظم پر چل رہی ہے، ذرا میں نے کیا کہ زلزلے بھی، بڑے طوفان بھی، ہمارا سارا گاؤں 1957 میں سیلاب کی نظر ہو گیا، گھر گر گئے، خود مجھے بہت بچپن میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، سب کچھ تباہ ہو گیا، لیکن زمین ویسے زرخیز ہو گئی تھی، مٹی نئی مٹی، سیلاب آتا ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ضمنی ہیں، جب آپ کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں یا کوئی رائے اختیار کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے حوادث کے نتائج پر اختیار نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے خیال میں کسی انقلاب نے دنیا میں کوئی خیر پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح جب چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بار بار تخریب کا شکار ہوتی ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ جس زمانے میں عالمگیر کے بعد افغانستان کے راستے سے پے در پے حملے ہوتے تھے، لوگوں کا حال کیا ہو گیا؟ یعنی وہ اپنے کھلیانوں میں اپنا اناج ڈھیر کر کے آتے تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہم گھر لے جا سکیں گے نہیں لے جا سکیں گے. کبھی پڑھیے اس زمانے کی تاریخ ہوتا کیا تھا. حوصلہ مند لوگ ہیں, ان میں سے ایک نکل آیا, اس نے کہا چلیے چلتے ہیں ذرا, ہندوستان سونے کی چڑیا ہے, ہم بھی اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتے ہیں. تو جس طرح سے بھی تخریب برپا کی جائے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. انسان کو تعمیر کا راستہ اس کائنات کے پروردگار نے دکھایا ہے. تعمیر کا راستہ تدریجی ہے. سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں آپ کو ایک تدریجی عمل کی ابتدا کرنی ہے. تدریجی عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اہداف آپ کے نزدیک آخری اہداف ہیں ان کو آپ سامنے رکھ لیتے ہیں, انہیں نصب العین بنا لیتے ہیں. پھر آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. ان میں سے کچھ اقدامات مثبت ہوتے ہیں, کچھ منفی بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایک توازن قائم کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو بتدریج پھر نتائج نکلتے ہیں. ان کو اگر آپ چشم زدن میں نکالنے کی کوشش کریں تو یہ انقلابی طریقہ ہے, اور اس کا حاصل سوائے جان و مال کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جو اس سے پھر استبداد پیدا ہوتا ہے, جو انقلابی لوگ پیدا کرتے ہیں, اس سے نجات اس پہلے استبداد سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے.
جی اچھا, ہم سب یہ بڑا آپ نے خوبصورتی سے تجزیہ کیا نتائج کے لحاظ سے بھی اور عملی فادیت کے لحاظ سے بھی کہ انقلاب کرتا کیا ہے. میں ایک اور سینریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کی جو بھی نقطہ نظر آپ نے پیش کیا ہے اس سے ایک اختلافی رجحان سامنے آتا ہے, اس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں پرامن انقلاب کے کوئی نئے رستے نکلے. ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا کا انقلاب آ گیا ہے, ایک رو چلتی ہے, پوری کی پوری قوم کو آپ ایک طریقے سے ہپنوٹائز کر لیتے ہیں, یا پوری کی پوری قوم کو آپ ایک زاویہ, ایک بیانیہ, ایک نقطہ نظر دے دیتے ہیں اور پھر اس کا اظہار ہوتا ہے مختلف زاویوں سے, اور اظہار قانونی طریقے سے ہی ہوتا ہے, یعنی یہ بیلٹ کے ذریعے ہوگا یا انتخابات کے ذریعے ہوگا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں پر بھی تو انقلاب آ رہا ہوتا, نہ خون کی بوند گنتی ہے نہ گملہ ٹوٹتا ہے, لیکن ایک انقلاب تو برپا ہو سکتا.
یہ کشمکش تو اللہ تعالیٰ کی برپا کردہ ہے, اس میں میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دن یہ بتا دیا تھا کہ میں نے تمہیں بنا دیا اور امتحان کر کے دکھا دیا کہ کیا ہونا ہے. اس میں اب ہونا یہ ہے کہ تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو. کن کو کہا تھا؟ شیطان کو اور انسان کو. انسان کے اندر ایک جبلت رکھی گئی ہے جو مختلف جبلتوں کی صورت میں ظہور کرتی ہے, اور دوسری جانب اس کے پاس ایک حصہ اخلاقی ہے. دنیا میں ایسے رہنما اٹھتے رہیں گے کہ جو اس حادثہ اخلاقی کو بنیاد بنا کر لوگوں سے خطاب کریں گے. پیغمبر بھی ایسے ہی کرتے ہیں. پیغمبروں کو دوسروں سے کیا امتیاز حاصل ہے؟ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ اخلاقی اقدار پر کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی وہی بات جو عمر القیس نے کہی تھی کہ ولو کتو راسی لدئی کا باو سالی, یہ ممکن ہی نہیں ہے, میرے جوڑ بند بھی کاٹ دیے جائیں تو بہرحال میں وہی بات کہوں گا جو مجھے کہنی ہے. پیغمبروں کا اصل کام یہی ہے. تو وہ اخلاقی اقدار کو برتری کی جگہ پر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں. مقابل میں کیا ہیں؟ جبلتیں. جبلتیں جیسے ہی اخلاقی وجود پر غلبہ پا لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ یہ اس سے پہلے ہو نہیں سکتا کہ انسان خدا کی یاد دہانی سے اعراض کر لے. اور وَمَنْ يَعْشُوَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, جیسے ہی وہ خدا کی یاد دہانی سے, وہ یاد دہانی جو اندر رکھی گئی ہے جو باہر سے بھی آتی ہے, اس سے اعراض کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ یعنی اخلاقی وجود نیچے چلا جائے گا اور جبلی تقاضے اوپر آ جائیں گے. یہ جیسے ہی اوپر آتے ہیں تو فرمایا کہ پھر میں تمہیں شیطان کے قبضے میں دے دیتا ہوں. یہ شیاطین کہاں پائے جاتے ہیں؟ من الجنت والناس, انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو وہ ازلی کشمکش ہے جو قیامت تک ایسے ہی جاری رہنی ہے. اس کشمکش کے نتیجے میں لوگوں میں خیالات پیدا ہونے ہیں, افکار نے غلبہ پانا ہے, انہوں نے مذہب, سیاست, اسی طرح سے باقی معاملات میں آراء قائم کرنی ہے, اور بعض اوقات جم غفیر کے جم غفیر اس سے متاثر ہو جانے ہیں. چنانچہ کیا ہم ماضی میں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں نے جب دنیا کی ابتدا کی تو حق تھا, سب لوگ ایک ہی دین پر تھے, کان الناس امتم واحدہ, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا. یعنی انسان کی جبلتوں نے اس کے حادثہ اخلاقی پر غلبہ پا لیا. حادثہ اخلاقی ہو یا حادثہ عقلی ہو, جیسے ہی اس پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے. 3,000 3,500 سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں, جو شرک کے سیاسی غلبے کی تاریخ, شرک کے سیاسی غلبے کی, یعنی لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں کسی کے سحر میں اسیر ہو جانا, کسی کے پیچھے چل نکلنا, کسی پروپیگنڈے کے زیر اثر ایک ہی طریقے سے سوچنے لگ جانا, انہی چیزوں کے لیے ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جانا. اس کے بغیر آپ کے خیال میں یہ سیاسی غلبہ عالمی سطح پر حاصل ہو گیا تھا؟ یہ 3,500 تک سال تک رہا ہے. اس کے مقابل میں قرآن بتاتا ہے تمام پیغمبروں نے شکست کھائی, تمام پیغمبر, یعنی کوئی ایک پیغمبر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا, اور اس برے طریقے سے شکست ہوئی ہے کہ ذرا پڑھیے قرآن مجید میں, یعنی پوری بستی میں سے لوط کے ساتھ کتنے لوگ نکلے تھے علیہ السلام؟ شعیب, پڑھیے نا, بتائیے, صالح, دو دو چار چار آدمی بھی نہیں تھے پوری پوری بستی میں سے. قرآن تصویر کھینچ کے بتاتا ہے بیوی بھی نہیں تھی, اللہ وجوزن بیان کیا نا قرآن نے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس وجہ سے یہ تو ہونا ہے, یعنی اس کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جن کو اللہ بصیرت دے وہ ان نتائج پر کوئی نگاہ نہ رکھے. اگر 3,000 سال تک شرک کا سیاسی غلبہ دنیا میں قائم رہا اور پیغمبر توحید کی بات کرتے رہے جبکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اور اب جس طرح کے مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ بتا رہا ہوں نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1,000 سال بعد جب مسلمانوں کا یا توحید کا کہیے سیاسی غلبہ ختم ہونا شروع ہو گیا, تو پھر آہستہ آہستہ الہاد غلبہ حاصل ہونا شروع ہوا ہے. ہم دور الہاد میں جی رہے ہیں. اب یہ اسی طرح کا غلبہ ممکن ہے جیسا شرک کو کبھی حاصل ہوا تو ہو جائے, اور اس میں یہ میڈیا اور یہ جدید ذرائع غیر معمولی کردار ادا کریں, ادا کر رہے ہیں. اس کا ظہور سیاسی اقدار میں بھی ہوگا, قوموں میں بھی ہوگا, ملکوں میں بھی ہوگا, اور ایسا پاپولزم وجود میں آئے گا جو بہالے جائے گا لوگوں کو. کیا کرنا ہے اس میں؟ وہی کرنا ہے جو پیغمبروں نے شرک کے دور میں کیا تھا. ہمارے پاس تو کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے, وہ کرتے رہیں گے اور اس میں یہی بتائیں گے کہ اگر کسی نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پر جد و جہد کرنی ہے, خواہ وہ مذہب کے لیے کرنی ہو, خواہ سیاسی نتائج کے لیے کرنی ہو اعلیٰ اقدار کے لیے, تو اس کے لیے تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس میں انقلابی نعرے نہیں لگائے جاتے, پیغمبروں نے بھی کبھی نہیں لگائے.
اچھا, نقطہ واضح ہو گیا. دو سوال آخری آپ کی خدمت میں ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں تدریج کے ساتھ معاملہ کرنا, ظاہری بات ہے ایک زمین ہے اس کو ہموار کرنا ہے, صحیح موسم میں اس پہ بیج ڈالنا ہے, تب برگوبار آئیں گے, تو اس سب میں تو آپ نے آندھیوں سے, طوفانوں سے, سیلابوں سے کمپرومائز بھی تو کرنا ہے, تبھی تو آگے بڑھیں گے. تو کمپرومائز کا جو رستہ ہے وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھتے ہوئے؟ اس لیے کہ کمپرومائز تو اپنی ایک قیمت مانگتا ہے, تو تدریج کا یہ عمل کمپرومائز کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور کمپرومائز اخلاقیات کو دامن سے دھلے بغیر ممکن نہیں.
کمپرومائز ایک لمحے کے لیے بھی کسی اخلاقی وجود کی پاسداری کرنے والے شخص کو نہیں کرنا ہوتا. کمپرومائز کیوں کرنا, اعراض کیا جاتا ہے. اس کی دعوت دی ہے قرآن نے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے, پیغمبروں کو کہا ہے, اعراض کر لیا جاتا ہے. یعنی بعض وہ چیزیں جو ہماری محبت کا مرجع ہوتی ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو یا دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ اچھی نہیں لگتی ہمیں, یعنی وہ ہماری محبت کا مرجع بھی ہو سکتی ہے, نفرت کا بھی, ان سے اعراض کر لیا جاتا ہے اور کچھ نہیں. یعنی ان کو ہم ہدف نہیں بناتے, موضوع نہیں بناتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں اس وقت قابل حصول نہیں ہیں, ان کو ایک طرف رکھ کر وہ جو بنیادی دعوت ہے مذہب میں بھی, سماج میں بھی, ثقافت میں بھی, تہذیب میں بھی, سیاست میں بھی, وہ دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ کرتے ہیں. پیغمبروں نے کوئی شرک کے زمانے میں کمپرومائز کیا تھا؟ یعنی آپ اندازہ کریں نا, قرآن نے اس کو بیان کیا جس کو آپ نے کمپرومائز کہا ہے. ودو لو تدھنو فیدھنون, وہ یہ دعوت لے کے آئے ہیں کہ کچھ کمپرومائز کر لیجئے. میں نہیں کرنا. کمپرومائز کا کیا سوال؟ اعراض عارضاً الجاہلین ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر شرک کا غلبہ ہو گیا ہے تو کیا یہاں سے ابتدا کی جائے گی کہ ہر پیغمبر ہاتھ میں ایک پتھر پکڑ لے گا اور جا کر بتوں کو مارنا شروع کر دے گا؟ وہ کوئی موقع ہوتا ہے جب سیدنا ابراہیم والا اقدام کیا جاتا ہے, ورنہ تو انہیں معبدوں میں لوگ رہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کیا خیال ہے آپ کا کہ جو آپ کے ساتھ چند لوگ ابتدا میں ایمان لائے تھے 5-7, ان کو اگر آپ رات کی تاریکی میں کہتے کہ آج صبح تک کعبے میں کوئی بت نہیں ہونا چاہیے، رہ جاتا باقی، جان دے کے بھی لوگ اٹھا پھینکتے، کوئی انقلابی طریقہ نہیں اختیار کیا. کیا کیا گیا؟ بتوں سے کمپرومائز کر لیا گیا، اعراض کیا گیا. اعراض اور چیز ہے اور مصالحت یا کمپرومائز اور چیز ہے.
ٹھیک، اچھا خان صاحب، ایک آپ نے مثال دی دینیاتی میں، ذرا دنیا کی ایک مثال، چونکہ سیاسی پس منظر میں گفتگو بھی ہو رہی تھی پاکستان کے، ہم جانتے ہیں پاکستان میں جو فوج ہے اس کے پاس حکومت کی انان ہے، وہی ہے جو پوری کی پوری ریاست کی نظام کو چلا رہی ہوتی ہے. اب تبدیلی لانی ہے ہم نے کہ یہاں پر جمہوریت کی بالادستی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، آپ کے اصول کے مطابق تدریج سے آئے گی، تو تدریج میں سیاستدانوں کو کمپرومائز کر کے ان کی آشید بار سے حکومت تو بنانی پڑے گی، تو یہ کمپرومائز پر کیا ہوگا؟
اعراض کر کے. یعنی اعراض کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ابھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، ان کے حصول کو ابھی منزل نہ بنایا جائے. یہ اعراض کر لیتے ہیں آپ، اور اس دائرے میں جہاں آپ سیاسی یا جمہوری عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں اس کو جاری رکھتے ہیں. تو اگر آپ کی سیرت مضبوط ہے، آپ کا کردار مستحکم ہے، تو آہستہ آہستہ آپ ایک کے بعد دوسرا قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، اور دوسری جانب کی طاقت بھی کم ہوتی چلی جائے گی. پھر قدرت کے اپنے عوامل بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے معاملات ہیں جن میں زلزلے لاتے ہیں، وہ آتے رہیں گے اپنے طریقے کے مطابق، اور وہ بھی آپ کی راہ ہموار کریں گے. لیکن تدبیر کے حد تک ہمیں جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہی ہے، اس وقت بھی یہی ہے. یعنی جب آپ اپنے مفادات کے لیے اعلی کار بنتے ہیں تو یہ ہے اصل میں کمپرومائز کرنا. ایک صورتحال آپ کو درپیش ہے، جیسے میں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ اس وقت دنیا میں مسلمان عالمی سطح پر مفتو ہو چکے ہیں. اس پر ایک صدی گزر چکی ہے، ایک صدی سے مسلمان مفتو ہیں، اور دنیا میں فاتحین کی حیثیت اصلاً انہیں پانچ طاقتوں کو حاصل ہے. یہ ایک واقعہ ہے. تو اس میں سر ٹکرانا ہے ایک راستہ. کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان اقدار کو مان لیا جائے جن کے وہ لمبردار ہیں، یہ مصالحت ہے یا کمپرومائز ہے. ایک یہ ہے کہ اس سے اعراض کر لیں، یعنی یہ معاملہ اس وقت سیاسی غلبے کا یہ ہدف نہیں ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا،
اپنی تعمیر کرنی ہے مسئلہ،
اپنی تعمیر کرنی ہے. اپنی تعمیر کرنے کے مواقع ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں یہ مواقع نہیں چھینے جا سکتے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی غضب کا نشانہ بن جاتے ہیں اس وقت وہ یہ مواقع چھینتا ہے، ورنہ نہیں چھینتا.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا خان صاحب، ہمارے ہاں آخری سوال آج کی نشست کا، چونکہ مسلمانوں کا اپنا ایک تہذیبی پس منظر بھی ہے، اس میں خود پیغمبروں نے دنیا میں جو کام کیا اس کو بطور نظیر کے پیش کیا جاتا ہے، بھائی دیکھو نا مکے کے اندر بھی تو انقلاب آیا تھا، اور سب آپ کا پورا استدلال قوم کے سامنے ہے کہ خدا کا خاص قانون ہے، سنت ہے، پیغمبروں کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے. دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھ کے تجزیہ طلب کروں گا کہ خود اللہ تعالیٰ کو اور خود پیغمبر کو جب دین سے ہٹ کے معاشرے کے اندر کام کرنا پڑا تو وہاں پر بھی انہوں نے، اگرچہ ان کے پاس خدا کی نصرت، تائید، سب کچھ موجود تھی، تدریج کا طریقہ اختیار کیا. بنی اسرائیل آئے ہیں، انہوں نے خود درخواست کی ہے کہ جی ہمیں بادشاہت چاہیے، اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں جمہوری، انہی اقدار کو وہ لوگوں کو دیں، لیکن ان کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر سماج تیار نہیں تھا، بادشاہ مقرر کر دیا. اور اس آتمام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے کہا سیدہ عائشہ سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم کو اس کی پرانی تعمیر پہ تعمیر کروں، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تمہارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، حالانکہ آپ اس وقت دنیا کے حکمران ہیں، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا.
یہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ 10 اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے. یہی چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات، اچھا یہ غلامی کے معاملے میں تدریج کا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا. یعنی بظاہر تو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے، قرآن نے پہلے مرحلے میں یہ کہہ دیا کہ فک و رقبہ، غلامی ختم ہونی چاہیے، یہ تو اعلان کر دیا ختم ہونی چاہیے، تسب العین ہے. لیکن ختم کیسے کی جائے؟ ایک چیز سماجی نظم کا حصہ بن چکی، دنیا کی معیشت اس کے اوپر کھڑی ہے، ساری دنیا میں ایک چیز کو اصول کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے، اب اس سے نجات پانی ہے تو تدریجی طریقہ ہی اختیار کیا جائے. بادشاہت، جیسے کہ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے اٹھایا، فلسطین میں لائے، اپنی مدد فراہم کی، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ کے جو دونوں خلفاء ہیں، یوشع بن نون بھی اور کالب یفنا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برتری بھی عطا کی، لیکن نظم اس سطح پر نہیں پہنچا ابھی، وہ بنی اسرائیل کا سیاسی شعور بھی نہیں ہے. تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ انہی کی بات ماننی پڑے گی. اس کے بعد وہ مکالمہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، وہ بائبل میں ہے، کہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہارے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ سیاسی شعور اس سطح پر نہیں ہے، تو بادشاہت قائم کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے قائم کی. لوگ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی، میں کہتا ہوں ان سے پہلے خود خدا نے کی. حالات کا ادراک ہے نا یہ، سیاسی معاملات میں یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ آپ ایک تدریج کے ساتھ اپنا نصب العین سامنے رکھیں گے اور بتدریج وہ اقدامات کرتے چلے جائیں گے جس میں آپ منزل تک پہنچ سکیں. بعض اوقات وہ منزل 100 سال میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات کئی ہزار سال میں آتی ہے. سیاسی سماجی تہذیبی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آخری منزل پر نہیں پہنچے تو کوئی خیر بھی پیدا نہیں ہوا. اگر آپ صحیح جد و جہد کر رہے ہیں تو اس میں جو کچھ خیر اس زمانے میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ ہمارے ہاں بھی بادشاہت آ گئی اور 50-60 سال بعد ہی آ گئی, لیکن قانون کی حکمرانی مسلمانوں کی پوری تاریخ میں غیر معمولی طریقے سے قائم. بادشاہ بے لگام نہیں ہو سکے. اگر کوئی ہوا ہے تو اس کو شدید صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا. تو قانون کی حکمرانی دوسری بڑی قدر ہے, وہ پوری طرح غلبہ پا چکی تھی, ہمیشہ رہی. آخری زمانے میں آپ دیکھیں ادھر ترک مجلہ ترتیب دے رہے تھے قانون, ادھر عالمگیر فتاوی عالمگیری ترتیب دے رہا. یعنی قانون کی جو گرفت قائم کر دی گئی تھی وہ آخر تک ختم نہیں.
تو بالکل واضح ہو گیا تبدیلی کا خواب کیا انقلاب سے آئے گا یا پھر تدریج سے نقطہ بہ نقطہ قدم بہ قدم ایک ایک لمحے میں انسان آگے بڑھے گا. غامدی صاحب سے پاکستان کے سیاسی مثلا منظرنامے کی رعایت سے بنیادی سوالات پہ ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.